بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد کتاب خطبات الحفیظ جلد پنجم کا پہلا بیان پڑھ رہے ہیں. دو دن ہو چکے, دونوں دن کا خلاصہ یہی ہے کہ علم مقصود نہیں بلکہ علم ایک ذریعہ ہے. اصل جو مقصود ہے وہ عمل ہے, ابدیت کا حاصل ہو جانا یہ مقصود ہے. علم دین سب سے مقدس چیز ہے, علم دین تمام علوم میں سب سے اعلیٰ ارفع چیز, کیونکہ اللہ تک پہنچانے والی چیز ہے. لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ ذریعہ ہے, خود مقصود نہیں, تو ذریعہ کی حد تک ہوگا. اور ابدیت مقصود ہے کہ اکڑ اور فکر نکل جائے. اب اس میں ایک بات سمجھیے اچھی طرح سے کہ آج کل علم دین کے سلسلے میں تعلیم البنات کا رواج بہت ہو گیا ہر جگہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بہشتی زیور جو ہے وہ عورتوں کی تمام دینی ضروریات کے لیے کافی علم مہیا کرے. یعنی اگر بہشتی زیور پڑھا لیا جائے اس لڑکی کو تو اس کے لیے کافی. کوئی مسئلے آئیں اگر ایسے جو بہشتی زیور میں نہ ہوں تو وہ اپنے شوہر سے, باپ سے, بھائی سے کہے اور کر کے کسی علماء میں سے کسی سے پوچھوا لے, یہی طریقہ چلا. اور اگر گیارہویں حصے کو بھی پڑھ لے کوئی جو کہ بہشتی گوہر کے نام سے ہے تو فرمایا کہ یہ مردوں کے لیے بھی کافی. لیکن مردوں کے لیے اس حد تک کافی ہے کہ عمل کے لیے, لیکن مردوں کی ایک تعداد ایسی ہونی بھی ضروری ہے جو علماء کی حیثیت سے بہت سے کام کرے. ان کا بہت کام ہوتا ہے, ان کا کام ایسے مسائل کا حل کرنا, اخبار کی باتوں کا جواب دینا, اور کوئی پوچھے تو اس کو بتانا. تو ایسے علماء کا وجود بہت ضروری ہے, تو اس کے لیے ان کا تو ہوتی ہے. لیکن عورتوں کے لیے ضرورت نہیں. تو عورتوں کو تعلیم البنات میں ڈال کے عالمہ بنانا ہے. اب سمجھ لیجیے کہ ایسی ہیں جیسے سیڑھی بنا رہے ہیں, خام خواہ کی سیڑھی بناتے چلے جا رہے ہیں. جو مقصود اصل ہے وہ تو یہ حضرت کی مثال ہے, حضرت ڈاکٹر حضرت اللہ صاحب بڑی اچھی مثال ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی بنائی, کیونکہ سیڑھی بنائے بغیر چھت پر نہیں چڑھ سکتا. یہ فرماتے ہیں اب سیڑھی بنانے میں نہ رہ جاؤ بلکہ چھت پر تو چڑھو, اور سیڑھی بھی بس اتنی بناؤ جو چھت پر چڑھنے کے لیے کافی ہو, نہ یہ کہ ہزاروں گز لمبی سیڑھی ہی بناتے چلے جاؤ اور ساری عمر اسی میں لگ جائے اور اصل مقصود جو تھا وہ ختم ہی ہو جائے. کیونکہ وقت گزر گیا, بارش ہو گئی, اس نے چھت نے ٹپکنا شروع کر دیا, مرمت بھی رہ گئی, موسم بھی گزر گیا, آپ کی سیڑھی بن گئی. مگر یہ بدائی تو مثال سے کچھ ہنسی سی آتی ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہی ہے, علماء کا تو کام بہت بڑا ہے, عام آدمی, ہم آپ جو علم حاصل کرتے ہیں کتنے علم کے پیچھے ہیں جس کا کوئی عمل سے تعلق ہے. جیسے بہت سے لوگ بہت سی کتابیں پڑھتے ہیں, تو یہ دیکھیں کتنی واضح ہو گئی یہ بات. فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ مقصود پر نظر رکھنی چاہیے, خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اگر عالم اور محقق ہم نہ ہوں گے تو کچھ حرج نہیں, لیکن اگر بندہ اللہ کا نہ بنیں گے ہم, ابدیت نہیں آئے گی تو حرج ہے. حرج یہ کہ جہنم میں جانا پڑے گا. اور یاد رکھیے کہ یہ فرما رہے ہیں ابدیت صرف نماز روزے میں نہیں ہے, صرف پاجامہ ٹکنوں سے اوپر کر لینے میں نہیں, صرف لمبے کرتے میں نہیں, صرف برقعے میں نہیں ہے ابدیت, یا نفلیں پڑھنے میں ابدیت نہیں ہے. ابدیت تو نام ہے کہ اللہ کے حکم کا منتظر ہے, ادھر نظر رکھے ہوا, جو حکم ہے اس کو کر ڈالے, نہیں معلوم تو معلوم کرے. اگر فرض کیجیے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اکڑتا ہے, دوسرے بے نمازی کو حفیظ سمجھتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ نماز اس کو جنت میں نہیں لے جائے گی. کیونکہ وہ دین کا ایک دوسرا جز ہے اخلاق کا, اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اپنے کو سب سے حفیظ سمجھو. کیسے ہی گناہ گار کوئی شخص ہو, کیسا ہی گناہ گار ہو, اس کو حفیظ سمجھنے کا حق نہیں, کیا پتہ وہ آپ سے بہتر ہو جائے, اور کیا پتہ ہمارا انجام کیسا. تو تہذیب اخلاق ہے, یہ ایک جز ہے اور بہت بڑا جز ہے دین کا. تو دین کے جتنے اجزاء ہیں ان تمام کی تکمیل کا نام دین ہے. ابدیت یہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کو مانے, اللہ کے ہر حکم پر. انفرادی احکام تو بہت آسان بھی ہوتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں اس شخص پر, لیکن معاشرت سے جو متعلق احکام ہیں وہ سارے معاشرے کو اثر کرتے ہیں, سارے معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں, لوگوں کو اسلام سے اللہ سے دور کر دیتے ہیں. مثلا شادی ہال ہے تو بے حیائی کہتے ہیں, بے حیائی اور گناہ اور ہر قسم کے گناہ اور ہوتے ہیں. تو یہ معاشرت کا بھی تو ایک حکم ہے کہ شادی یوں کرو, مہمان نوازی یوں کرو, رہنا سہنا یوں کرو, اس کے بھی تو احکام ہے نا. وہ احکام کیا ہمارے لیے نہیں, وہاں بھی تو عبدیت چاہیے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں. یہ آج ہی عرض کر رہا تھا, آئے تھے ہمارے مفتی صاحب آئے ہوئے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام پاک میں اسوہ کہا گیا یعنی نمونہ. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کو بہت سمجھنے والے تھے, علماء میں بہت سے اعلیٰ مقام تھے. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی درزی کو آپ کپڑا سینے کو دیں تو کپڑے کے ساتھ ایک نمونہ دے دیں, بھائی اس جیسا سینا, بس آپ کی چھٹی ہوئی, آپ کو اپنا ناپ دینے کی ضرورت ہی نہیں. اب اگر درزی نے کپڑا سیا اور آپ نے دیکھا کہ درزی نے جو کپڑا سیا ہے وہ بالکل صحیح سلا ہوا ہے لیکن ایک آستین اس نے لمبی کر, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں کہ بتائیے اس کپڑے کو آپ قبول کریں گے یا اس کے منہ پہ دے ماریں گے؟ کپڑا ایک آستین, وہ کہے گا کہ بھائی ساری چیزیں تو صحیح ہیں, ایک آستین ہی تو لمبی ہے, اس سے کیا فرق پڑا ذرا سا ایک ہی, لیکن آپ قبول کریں گے اس کی یہ بات؟ آپ کبھی جو لے لیں گے اس کی رات کو دیکھیے کیا حشر کر دیں گے درزی کا. اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ ہیں, نمونہ ہیں, ان کی ایسی ہی نقل کرنی ہے کہ جیسے وہ تھے ویسے بن جاؤ, جیسے انہوں نے شادیاں کی تھیں ویسے شادی کرو, جیسے سنتوں پہ عمل کرو. شادیاں بار بار آزاد آپ اپنے احباب کو بتائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنتوں سے بے اعتنائی, سنتوں سے بے اعتنائی کوئی معمولی چیز ہے؟ ارے کفر ہے, مشکاہ شریف کی اس میں لکھا ہوا ہے سنتوں سے بے اعتنائی. مسلمان اپنے محبوب اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بے اعتنائی کر, پرواہ نہیں کی, ہم تو وہ کریں گے ہمارا دل چاہے. فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لو ترکتم سنت نبیکم لکفرتم, اگر تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دیا, سنت کو ترک کر دیا تو تم نے کفر کیا. کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی شادیاں کی تھی؟ کیا یوں نکاح ہوا تھا؟ کیا یوں ولیمہ ہوا تھا؟ کیا یوں رخصتی ہوئی تھی؟ اور یہ جو یہاں جو شادی ہالوں میں کس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا استہزاء اور مذاق ہوتا تھا, اور وہاں بریانی کھاتے ہیں, گپ مارتے ہیں, ہنستے ہیں, بولتے ہیں اور نکل آتے ہیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں مانتے کیا؟ اگر نہیں مانیں گے تو کافر ہو جائیں گے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ وہ نمونہ ہے. آپ کا اس طرح کے شادی ہالوں میں جا کر ایمان نہیں بچ سکتا, نہیں بچ سکتا. آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے استہزاء اور مذاق کو گوارا کیا, شادی کرنے جا رہے ہیں بھائی, معلوم کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو بہرحال دین کے جتنے اجزاء ہیں ان سب میں ہمیں عمل ضروری ہے, اس کے لیے سنتوں کو معلوم کرو. فرماتے ہیں کہ پہلا شعبہ جو دین کا ہے وہ ہے عقائد, کہ ہمارے عقائد صحیح ہوں گے, اور یہ بہت اہم ہے, اس لیے کہ چاہے لاکھ اعمال ہوں لیکن عقائد اگر غلط ہیں تو انجام اچھا نہیں. شرکیہ عقائد نہیں ہونے چاہیے, شرک والے عقائد نہیں ہونے چاہیے, شرک والے عقائد جہنم میں پہنچا دیں گے, بلکہ شرکیہ عقائد تو ہمیشہ ہمیشہ بھی جہنم کا خطرہ ہے. شرکیہ عقائد چاہے کیسا ہی بڑا بزرگ ہو, پیر ہو, فقیر ہو, اس کے قبضے میں کچھ بھی نہیں. اچھی طرح سمجھ لیجیے, کسی کے قبضے قدرت میں صرف اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ جو بھلائی تمہیں دینا چاہے ان کو کوئی روک نہیں سکتا, جو چیز کو تمہارے لیے بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا. قرآن کی آیات ہے, یہ کیسے سمجھ لیا کہ فلاں بزرگ کے قبضے میں کچھ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتے تھے اور اپنے چھوٹوں سے بھی کہتے تھے دعا کرو میرے لیے, یہ طریقہ تھا. بزرگ کو سمجھ لیا کہ بس وہی دعا کریں گے, یہ امام صاحب ہی دعا کریں گے, امام صاحب ہی دعا کریں گے جمعے کے بعد, اور سب بیٹھے رہیں گے, اس کا اعلانات ہوں گے, چندہ ہوگا, یہ ہوگا, اب بیٹھے ہیں سب لوگ, کوئی نہیں جاتا. اور امام صاحب جب دعا کریں گے تبھی ان کی دعا ہوگی. ارے مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کیا ایجنٹ ہے اللہ نے, تو وہ دعا کریں گے تبھی دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہر آدمی اپنی میری بارگاہ میں جب چاہے آ جاؤ, اسے مانگو,
ادعونی استجب لکم, تم مانگو میں قبول کروں. شرک, شرک کو بالکل نکال لینا چاہیے. یہیں لکھا ہے عقائد ہمارے ایسے ہونے چاہیے جیسے, کیسے بتائیے کیسے ہونے چاہیے, کیا لکھا ہوگا حضرت نے, جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی ایک ہی ہے ہمارا قبلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. عقائد ہمارے ایسے ہونے چاہیے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں, قیامت یوں ہے, انبیاء علیہ السلام یوں ہیں, آسمانی کتابیں یوں ہیں, تقدیر یوں ہے, اور جو جو بھی عقائد انہوں نے بتائے ہیں اور ان کی فہرست کتاب بہشتی زیور میں دی, اور بڑے بڑے گناہ بھی وہ بھی عقائد ہی میں آ گئے. جس طرح سے اگر کتاب بہشتی زیور کا شروع کے ہی حصے میں تمام عقائد بتا دی تو اس کو سمجھ لیں. سمجھنے سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں, سمجھ لیے. وہ عقائد آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہ ضروری نہیں, ماننا ہمیں ضروری. مثلا فرشتے ہیں, فرشتے ہیں مان لیا ہم نے, کسی کی سمجھ میں آئے گا, کسی کی دھوبی کی سمجھ, کسی کی بھنگی کی سمجھ, کسی کی بہت اعلیٰ سمجھ, ہر ایک کو کہاں سے سمجھ میں آ جائے گی ہر بات. سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے, عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے, بس مان لیا جو جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس کو مان لیں. ہاں یہی حقیقت بھی وہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ بس وہی صحیح ہے اور تو کچھ صحیح بھی نہیں ہے. جو جو عقائد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور شرک سے بچنا, ہر ہر گمراہ کرنے والی چیز سے بچنا, یہ سب عقائد ہمارے ایسے ہونے چاہیے. عقائد میں گڑبڑ, عقائد میں ہمارے بہت گڑبڑ ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ عقیدے میں ہی ہوتی ہے, تب جا کے تو گناہ ہوتے ہیں. دیکھیے پردہ, پردہ عقیدے کا حصہ ہے. پردہ عقیدے کا حصہ یوں ہے کہ کلام پاک میں پردے کا حکم آیا ہے. اب اگر اس کو سمجھتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور پردہ فرض ہے ان قرآن کی روح سے, اور پردے کو معیوب سمجھنا کتابوں میں لکھا ہوا ہے, آپ تصدیق کیجئے کفر ہے. پردے کو معیوب سمجھ رہا ہے, پردے شرعی کو. پردے شرعی یہ ہے کہ چچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, پھوپھی زاد, بھائی بہنوں میں آپس میں پردہ ضروری ہے. اسی طرح سے نندوئی, بہنوئی وغیرہ, اسی طرح سے خالو اور پھوپھا, ان سب سے عورت کا پردہ ہے. اب اس کو کوئی مایوس سمجھے, اب دیکھ گھروں میں دیکھ کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی پردہ کرنا شروع کر دے تو اس کو مایوب بات سمجھتے ہیں, مخلوط نشستیں کرتے ہیں, تو عقیدہ خراب ہے. اسی لیے فرمایا پردے کو, شرعی پردے کو مایوب سمجھنا کفر ہے, کیونکہ عقیدے کو خراب کر دے. عقیدے میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. دیکھیے بہشتی زیور میں لکھا, گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. اب اس وقت چاروں طرف گناہ ہی گناہ رائج ہے, بے پردگی گناہ ہے, ٹیلی ویژن گناہ ہے, تصاویر گناہ ہے, موسیقی گناہ ہے. ہم نے ان سے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ تو ایسا ہے جیسے کہ گناہ ہی نہیں. تو رستہ رستہ یہ ہوگا کہ مانوس ہو جائیں گے, اور مانوس ہو کے ان کو حلال سمجھیں گے تو ایمان کیسے رہے گا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہی کرنے کی ہے کہ عقائد کو صحیح کرو. اس کے لیے بہشتی زیور بہت ہی آسان زبان میں لکھی ہوئی بہترین کتاب ہے. آپ کو ایسے جمع شدہ عقائد کہیں بھی نہیں ملیں گے جیسے بہشتی زیور میں دیے ہوئے ہیں, کہ عورتیں بھی اس کو سمجھ لیں. ایسی سلیس اردو میں پڑھیے, تو بار بار پڑھیے, پکا کر لیجئے, ذہن کو صاف کر لیجئے. وہ بڑے بڑے گناہ اس کے بعد لکھے ہوئے ہیں وہ بھی اسی فہرست میں ہیں, عقائد کی فہرست میں. عقائد سب سے پہلے صحیح ہو جائے. اس کے بعد دوسرا شعبہ ہے عبادات کا, کہ ہماری عبادات بھی ویسی ہی ہوں جیسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات ہیں. ان شاء اللہ کل سب کو توفیق عطا فرمائے.